بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد عقيدة الطحاوي كشرح كدرس جاري إمام أبو جعفر الطحاوي الأزدي الحنفي رحمة الله عليه فرماته ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم لعثمان رضي الله عنه ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. إن جملة قد علوك سبيش الدرس مبي أهم فضيلة الشيخ العلامة صاحب الفوزان الفوزان حفظه الله كي شرح سي بيان كيتا آج كي نشي اسمي إمام ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليك شرح سي چند اهم باتیں بیان کرتے میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے سے وقت میں اس پوری جملے پہ بات کر لوں. انہوں نے بڑی وضاحت اور تفصیل سے جملے کے تعلق سے بات کی ہے. امام صاحب فرماتے ہیں اس جملے پہ نثبت الخلافۃ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر صدیق رضی اللہ عنہ تفضیلا له تقدیما علی جمیع الامہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے خلافت مانتے ہیں اس لیے کہ آپ ہی پوری امت سے افضل اور مقدم ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اختلف اہل السنۃ فی خلافۃ صدیق رضی اللہ عنہ هل كانت بالنص او بالاختیار. شیخ صاحب بڑی پیاری بات فرماتے ہیں اور میرے ساتھ تھوڑا سا ایک نئی بات آ رہی ہے, شاید بعض لوگ پہلی مرتبہ سنیں گے, توجہ کی ضرورت ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ اہل سنت جماعت کے اس میں اختلاف ہے کہ سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت ثابت تو ہے, اس پہ اتفاق ہے, ثابت ہے, خلافت ثابت ہے. اختلاف کی چیز میں ہے کیا نص سے ثابت ہے یا اختیار سے ثابت ہے. نص سے مراد اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یا صحابہ کرام کے اختیار سے. نص قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نص ہے. دونوں میں دونوں ہو یا ایک ہو نص کہا جاتا ہے, یعنی قرآن کی آیت ہو یا حدیث کافی ہے اگر دونوں پر نور علی نور ہے. فذهب الحسن البصری وجماع من اہل الحدیث الى انها ثبتت بالنص القفی والاشارہ. امام حسن البصری اور الحدیث کی ایک جماعت اس طرف گئے ہیں, اس قول کی طرف گئے ہیں کہ ثابت ہے نص خفی اور اشارہ سے. یہ پہلا قول ہے, نوٹ کرنا. پہلا قول اہل سنت جماعت کا کیا ہے, سید ابو بکر صدیق خلافت کے تعلق سے ثابت ہے بالنص الخفی والاشارہ, نص سے ثابت ہے, اختیار نہیں ہے صرف. یعنی دلیل بیان کریں گے, ابھی دلیل ہے لیکن نص ظاہر نہیں ہے, جلی نہیں ہے, خفی نص ہے. اور اشارتاً نصوص میں یہ ثبوت ملا ہے کہ سید ابو بکر صدیق کی خلیفہ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. ومنهم من قال, دوسرا قول نوٹ کریں, بالنص الجلی, بالنص الجلی کہ نص ہے اور واضح نص ہے, کوئی مخفی یا خفیہ نص یا اشارہ نہیں ہے. وذهب جماعة من اهل الحديث والمعتزلة والاشعرية الى انها ثبتت بالاختيار. تیسرا قول اس نے جماعت میں دوسرا قول یہ کہ نص جلی ہے, واضح نص ہے, خفی نہیں ہے, اشارہ نہیں ہے. پہلا قول نص ہے خفی اور اشارتاً, یعنی واضح طور پر دلیل نہیں ہے, اشارتاً ہے, خفی یعنی دلالت اور چھپی ہوئی دلالت ہے. دوسرا قول نص جلی واضح دلالت ہے کہ خلیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تیسرا قول ہے اور یہ قول اہل جماعت یعنی بعض اہل حدیث کا ہے اور اس قول میں معتزلہ اور اشعری بھی شامل ہے. بعض اہل بدعت نے بھی اس قول کو اپنایا ہے, سنت کا قول تو ہے یہ, بعض بدعت نے بھی اس قول کو اپنایا ہے الا انها ثبتت بالاختیار کہ نص نہیں ہے لیکن صحابہ کرام نے اختیار کیا اور اجماع ہے. اجماع بھی دلیل ہے کہ نہیں, اجماع بھی دلیل ہے. اب یعنی اس پر حسن جماعت کا اتفاق ہے, اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون ہے, ابو بکر صدیق ہے. پہلا نمبر کس کا ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے. اب اختلاف کی چیز میں نص ہے یا اختیار ہے. اچھا ایک علمی بات ہے, نص یا اختیار ہے, یعنی فائدہ کیا ہوگا کہ علمی بات دیکھا جائے کہ اس عظیم صحابی کی جگہ کیا ہے قرآن اور سنت میں, اللہ تعالیٰ کے ہاں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سید ابو بکر صدیق کی کیا قدر و قیمت ہے, حیثیت کیا ہے. اچھا شیخ صفران وہ دلیل علی اثبات بالنص، اب نص کی جو پہلے دو قول ہے چاہے جلی ہے یا خفی ہے یا اشارہ ہے، نص ہے نا، اب اس کی کہاں نصوص ہے، ثبوت کیا ہے؟ کہتے اخبار ہیں یعنی احادیث ہیں، ان میں سے ایک سے جناب ایک امام بخاری کی روایت ہے، سیدنا جبیر بن، اب دلائل نوٹ کریں، دلیل نمبر ایک صحیح بخاری میں سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کچھ پوچھا اور اس عورت نے عرض کی اگر اگلے سال، اچھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے سال میری طرف آنا، بعد میں میرے پاس آنا، تو اس عورت نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اگلے سال آپ کو نہ پاؤں تو، سبحان اللہ، کنہا ترید الموت، سے بخاری میں روایت ہے، اس کی وضاحت ہے کہ اس عورت نے یہ گمان کیا کہ ہو سکتا ہے اگلے سال میں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہوں، قال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھے نہ پاؤ تو ابوبکر صدیق کے پاس آنا، سے بخاری کی روایت ہے، اور شیخ صاحب فرماتے ہیں اور بھی احادیث موجود ہیں، وذاک نص علی امامتہ، اس سے کیا نص ثبوت ملتا ہے کہ سید ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد امام ہے، امامت کا نص یہاں پہ مل گیا ہے. دوسری حدیث، دوسری دلیل سیدنا حذیفہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی، میرے بعد میں آنے والے دو کی اقتداء کرو، حکم دیا ہے صحابہ کرام کو، ابی بکر و عمر، و بکر عمر کی اقتداء کرو، تو پہلے کون ہے؟ وہ بکر ہے، بعد میں سیدنا عمر ہے. رواہ اہل السنن، اسے اہل السنن نے روایت کیا ہے اور صحیح حدیث ہے، البانی صحیح فرماتے ہیں. وفی الصحیحین، صحیح بخاری مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے جس دن ان کی طبیعت خراب ہوئی، اور مجھے حکم دیا کہ اپنے باپ اور بھائی کو بلاؤ تاکہ میں ابوبکر صدیق کے لیے کچھ لکھوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا اللہ والمسلمون الا ابا بکر، اللہ تعالیٰ اور مسلمان صرف اسی چیز پر راضی ہیں کہ ابوبکر صدیق ہی ہوگا لوگوں کی امامت کے لیے، سبحان اللہ. آگے پھر اور بھی روایات شیخ صاحب نے کافی دلائل پیش کی ہیں، ایک اور دلیل لے لیتے ہیں، کافی دلائل میں چوتھے نمبر میں سلیکٹڈ بعض میں سے جو اہم وہ لے رہا ہوں. صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے منبر پر اگر میں دنیا والوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکر کو خلیل بناتا. مسجد میں کسی کا بھی کوئی خوخہ کہتے چھوٹے سے دروازے کو مسجد میں کھلے تھے، سب بند کریں سوائے ابوبکر صدیق کے، یہ کھلا رہے. پانچویں دلیل سن ابی داود میں روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، اللہ البانی صحیح فرماتے ہیں، سیدنا اشعث کی حدیث میں سے، اشعث عن حسن عن ابی بکرۃ، سیدنا بکرہ کی حدیث میں سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص نے کوئی خواب دیکھا تو بتائے. تو ایک شخص نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا ترازو آسمان سے اترا ہے، پھر آپ کو اور ابو بکر کو تولا اس ترازو پہ، فرجحت انت بی ابی بکر، تو آپ کا پڑا بھاری ابو بکر صدیق پر، ثم وزن عمر ابو بکر، پھر ابو بکر عمر کو تولا گیا، فرجح ابو بکر، ابو بکر کے پڑا بھاری ہوا، وزن عمر و عثمان، فرجح عمر، حسن عمر کے پڑا بھاری ہوا، ثم رفع، پھر وہ ترازو اٹھا لیا گیا، فرأيت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء، خلافت ہوگی نبوت کی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ملک کسی کو بھی عطا کرے اپنے بندوں میں سے. خلافت نبوت میں تین صحابہ کا ذکر ہے، کون ہے؟ ابوبکر صدیق، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم، اور ان کے بعد سیدنا علی کی بھی خلافت، بھی خلافت نبوت جیسے کہ پہلے گزر چکا، اگلے حدیث میں بھی آئے گا. یہ ابو داؤد نے روایت کیا ہے، مولانا البانی صحیح فرماتے ہیں. حدیث کا نمبر ہے 4634 4634 4634 سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ روایت کرتے, ابو بکر روایت کرتے کہ ایک شخص نے یہ کہا ہے. فقال رجل انا, صحابہ کرام میں سے, نام نہیں بتایا گیا کہ کسی نے دیکھا ہے. اگلی حدیث سیدنا صفینہ کی حدیث پہلے گزر چکی ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خلافت نبوت 30 سنہ, نبوت کی خلافت 30 سال ہے, پھر اللہ تعالیٰ اپنا ملک کسی کو بھی, ثم یؤتی اللہ ملکہ من یشاء, کسی کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. یہ دلائل ہیں جس سے یہ ثابت ہوا ہے, علماء نے کہا ہے, ان میں سے امام حسن بصری بھی ہیں اور دیگر اہل حدیث علماء بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ سید ابوبکر صدیق کی خلافت نص سے ثابت ہے. نصوص جو بیان کیے گئے ہیں کافی ہیں. اور جنہوں نے کہا کہ خبر سے ثابت ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بس وقت خلیفہ نہیں بنایا اور صحابہ کرام نے خود جو نہ اس پہ پھر بعد میں جمع ہوا ہے. پھر ان کے ایک روایت کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, سیدنا عمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اگر میں اپنے بعد کسی کو خلیفہ بناؤں گا, فقد استخلف من هو خیر منی, تو جو مجھ سے بہتر اس نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنایا. کس نے بنایا؟ ابوبکر صدیق نے سیدنا عمر کو بنایا. وإلا استخلف, اگر میں کسی خلیفہ نہیں بناؤں گا, فمن يستخلف من هو خير مني, تو جو مجھ سے بہتر اس نے بھی خلیفہ اپنے بعد نہیں بنایا, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. قال عبد الله سلم عبد الله بن عمر فرماتے ہیں, فعرفت ان حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف, تب مجھے معلوم ہوا کہ میرے والد بھی اپنے بعد کسی ایک شخص متعین نہیں کریں خلافت کے لیے. آگے اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان حدیثوں کا اختلاف کیوں ہوا, سلف کا اختلاف کیوں ہوا, اس دلیل کی وجہ سے. اب اس روایت کو انہوں نے لیا ہے اور یہ روایت متفق علیہ حدیث ہے, یہ اثر جو ہے, سوری اثر سیدنا عمر کا اثر جو ہے متفق علیہ سے بخاری مسلم میں ہے. تو جن علماء نے کہا کہ نص نہیں ہے, اختیار ہے سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت جو ہے, یعنی صحابہ کرام نے اس کو اختیار کیا ہے, تو یہ دلیل لیتے ہیں, اور جنہوں نے کہا نہیں وہ دلیل لیتے ہیں جو پہلے گزر چکی ہے. والظاہر شیخ صاحب فرماتے ہیں, ظاہر یہ ہے, اب امام ابن عز الحنفی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, ظاہر یہ ہے واللہ اعلم, ان مراد انہ لم يستخلف بعہد مکتوب ولو کتب عہد ولو کتب عہد کتب لابی بکر, یعنی اسے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہوا عہد, یعنی سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ استخلاف نہیں کیا اپنے بعد ابوبکر صدیق کو, نامزد نہیں کیا کہ میرے بعد ابوبکر صدیق خلیفہ ہیں. اس روایت میں تو یہی سامنے آیا نا اس اثر میں. اب امام بن عبد الحنیف رحمۃ اللہ علیہ اس کی مزید وضاحت کر رہے ہیں, اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ نہیں بنایا سیدنا ابوبکر صدیق کو, اس سے مراد یہ ہے کہ لکھا ہوا عہد نامہ نہیں لکھا, دونوں میں فرق ہے. یعنی سیدنا عمر بن خطاب یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد لکھا ہوا عہد نامہ ابوبکر صدیق کے لیے نہیں کیا تھا. غالباً فرماتے ہیں ظاہر یہی مراد سیدنا عمر بن خطاب کے قول سے, ولو کتب عہد لکتب لابی بکر, اگر لکھا جاتا, سوال یہ ہے, اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عہد نامہ لکھتے, کسی کو نامزد کرتے اپنے بعد خلافت کے لیے, تو کون ہوتا؟ کیا ابوبکر صدیق کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا, سبحان اللہ. بل قد اراد کتابت ثم ترکہ, بلکہ جسے حدیث میں گزر چکا ہے, ارادہ کیا تھا لکھنے کا پھر چھوڑ دیا ہے. وقال یأبى الله والمسلم الا ابا بکر, سے بخاری کی روایت میں گزر چکا ہے, میں نے ابھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور سارے کے سارے مسلمان صرف ابو بکر پہ راضی ہوتے ہیں, ان کے علاوہ کسی پر راضی نہیں ہوتے, اس سے کیا مراد ہے؟ اچھا پھر رکے کیوں ہیں؟ آگے اس کی وضاحت آئے گی. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے کیا حکم دیا کہ اپنے باپ اور بھائی کو بلاؤ, اور یہ یعنی ظاہر ہے کہ میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں, پھر لکھا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, سبحان اللہ, حکمت ہے. اچھا فکان ابلغ مجرد العہد, کیسا فرماتے ہیں, اب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت میں نہ لکھنا یہ اس سے زیادہ مضبوط ہے اگر کچھ لکھ دیتے. عجب بات دیکھیں ذرا، علمی بات دیکھیں ذرا. عہدنامہ لکھا جاتا تو ثبوت ہوتا نا. آج روافض بھی کہتے کہ لکھا ہوا نہیں تو اس لیے سیدنا علی کا پہلا نمبر ہے، لکھا ہوتا تو ہم مان لیتے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ سارے نصوص پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں، نہیں مانتے اور اپنے اماموں کے جھوٹے اقوال خود گھڑ لیتے اور کہتے ہمارے امام نے کہا، ہمارے امام نے وہ کہا. اب علمی بات ذرا سنیں، فرماتے ہیں پہلے ارادہ کیا لکھنے کا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نہیں لکھا. اگر ایسا فرماتے ہیں اور نہ لکھنا لکھنے سے زیادہ قوی ہے عہد کے ابوبکر صدیق خلیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ سے ابوبکر صدیق کے تعلق سے فرمایا ہے اور امت کی رہنمائی کی ہے، صحابہ کی رہنمائی کی ہے ان کی طرف ان کے اقوال اور افعال سے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور لوگوں کی رضا مندی کا ذکر کرنا. اور جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہو گیا، تسلی کر لی کہ میرے بعد ابوبکر صدیق خلیفہ بنیں گے، تو اس لیے نہیں لکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب انسان لوگوں میں رہتا ہے تو لوگوں کو ریئیکشن بھی دیکھتا ہے. جب آپ کسی شخص کے بارے میں بات کر دیجیے آپ سے زیادہ محبوب اور مقرب ہو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا، من احب الناس الیک، سب زیادہ محبوب کون ہے آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا فرمایا؟ عائشہ. سوال کرنے والا صحابی عظیم صحابی عرض کرتے ہیں مردوں میں سے عورتوں میں سے نہیں. کیا جواب ملا؟ وہ ان کے والد کون ہیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق. تو یہ ساری روایت کو آپ ذرا دیکھیں، ذرا مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق کے لوگ اور شخصیت ذہن میں آتی ہے مردوں میں سے کوئی بھی آتی ہے؟ عمر بن خطاب تیسرے نمبر پہ آتے ہیں، سبحان اللہ. سیدنا علی خود جیسے آگے گواہی دیتے ہیں کہ ابوبکر اور عمر ہمیشہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر اور عمر آئے ہیں گئے ہیں داخل ہوئے ہیں خارج ہوئے ہیں، سبحان اللہ. تو یہ تین ہمیشہ ایک ساتھ رہے ہیں، یہ کہاں کی حکمت عملی ہے جو چوتھے نمبر پہ ہے وہ پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے؟ کوئی حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، امام ابن ابی ذحیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسلی ہوئی کہ میرے بعد خلیفہ ابوبکر صدیق ہی ہوگا، تو اس لیے آخری وقت میں بیماری کی حالت میں وہ عہد نامہ نہیں لکھا. ثم علم ان مسلم يجتمعون عليه فترك كتابة اكتفاء بذلك ثم عزم ذلك في مرضه يوم الخميس. اچھا، عجب بات دیکھیں، پہلے کیوں نہیں لکھا جب تدرستی تھی؟ نہیں لکھا، یہ یقین تھا کہ لوگ اختلاف نہیں کریں ابوبکر صدیق پر، ٹھیک ہے. پھر جب طبیعت خراب ہوئی خمیس کے دن، جمعرات کے دن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں لکھ لوں، سبحان اللہ. ثم حصل بعضهم شك هل هذا القوم من جهه المرض، کیونکہ آخر میں روافض بھی اس بات کو پکڑتے ہیں. یاد رکھیں بڑی غلط فہمی آنے والی ہے، روافض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں حکم دیا تھا کہ میرے لیے قلم دوات لے کے اور میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں، حکم دینا چاہتا ہوں کچھ لکھنے کے لیے، کسی نے روکا؟ سیدنا عمر خطاب نے روک لیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کو نامزد کرنا چاہتے تھے خلافت کے لیے، سیدنا عمر کو پتہ چل کے روک دیا. بات بالکل الگ ہے، سبحان اللہ. بات کیا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں، جب بعض لوگوں کو شک ہوا کہ یہ نہ ہو کہ مرض کی وجہ سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، بعض یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی وجہ سے کسی اور کو نامزد کر دیا ہے سر بکر صدیق کے علاوہ، اس نے سر عمر خطاب نے روک دیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، بشر بھی ہیں، اور بیماری میں آپ دیکھتے کہ نماز فرض ہے، فرض نماز سے قاصر ہوئے اور سر بکر صدیق کو حکم دیا نماز پڑھنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی ڈالا گیا، کئی ڈول ڈالے گئے ہیں، تھوڑی سی یعنی ہوش تندرستی محسوس کی، چند قدم آگے بڑھے نہ جا سکے، پھر آخری وقت میں نماز پڑھی، دو صحابہ پکڑ کے آئے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر آخر وقت میں نماز پڑھی، صحابہ کرام کو دیکھ کر آخری وقت میں. تو یہ سارا کا سارا کیا ثبوت ملتا ہے ہمیں کہ اللہ آپ وسلم بشر ہیں، جیسے عام بشر بیمار پڑ جاتے ہیں آپ وسلم بھی بیمار ہو جاتے ہیں، تکلیف میں ہو جاتے ہیں. جادو کے اثر کی حدیث متفق علیہ حدیث ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنی بھول جاتے کہ رات کس بیوی کے ساتھ تھے، کس گھر میں تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو محفوظ کیا ہے, وحی محفوظ ہے, جادو کا اثر وحی تک نہیں پہنچا, نہ کبھی ہو سکتا ہے نہ کبھی پہنچ سکتا ہے. ہمارا ایمان ہے, اللہ نے دین کو محفوظ کیا ہے تو جادو کا اثر وہاں تک نہیں جا سکتا, لیکن جہاں تک بشریت کا تقاضا ہے وہاں پر ہوا. اور تھوڑی سی یہ بات کا بھول جانا کہ میں رات کو کس کی بیوی کے ساتھ تھا, ایک بشری تقاضا ہے. اس میں شریعت میں کیا فرق پڑتا ہے, کس شرعی حکم میں کوئی فرق پڑا ہے؟ بلکہ ثبوت ملتا ہے تاکہ لوگ تا قیامت کبھی نہ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہ کوئی بھی مسلمان یہ سوچ لے کہ ہم نے نبی کو رب کا درجہ دینا ہے, کہ نبی ہمارا مشکل کشا حاجت روا ہے. یہ واضح ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیمار بھی ہوتے ہیں, بخار بھی ہوتا ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے, کبھی بھول بھی جاتے ہیں سبحان اللہ, کبھی جادو کا اثر بھی ہوتا ہے, لیکن یہ بھول جادو کا اثر وحی کی حد تک کبھی گیا ہی نہیں نہ کبھی جا سکتا ہے, کیونکہ اللہ نے خود وعدہ کیا ہے دین کی حفاظت کا. قرآن بھی محفوظ ہے, صحیح حدیث بھی محفوظ ہے, وحی محفوظ ہے, اللہ نے خود حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اصرار نہیں کیا لکھنے کا, چھوڑ دیا. اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بھی اسی وجہ سے روکا تھا تاکہ لوگوں میں یہ شک نہ ہو جائے کہ اگر, اچھا دوسری بات, اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی آخری وقت میں بیماری کے وقت میں سبق صدیق کا نام لکھ لیتے تو لوگ اعتراض کرتے کہ نہیں, کہ بیماری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہم نہیں مانتے, اعتراض ہو سکتا تھا نہیں ہو سکتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے نا, شدید بیماری کی حالت میں اگر عہد نامہ لکھ دیتے, اگر سیدنا علی کا نام ہوتا تب بھی مسئلہ تھا, اگر سیدنا ابوبکر صدیق کا نام ہوتا تب بھی مسئلہ تھا. تو حکمت عملی کیا تھی کہ جو سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے دیا ہے, جو تعلیمات شروع سے موجود ہیں, اب نئی بات کون سی ہوگی؟ ظاہر وہی ہوگی جو ابھی تک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہیں اور جو نصوص آئے سے ابوبکر صدیق کے تعلق سے. ابوبکر صدیق کے نمبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, کسی اور کا نمبر نہیں ہے, یہ مسلمات میں سے ہو گیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مسئلے کو چھوڑ دیا ہے. اور اگر تعیین کرنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لازم سمجھتے, یا کہیں پہ آپ سب کو شک شبہ ہوتا کہ میری امت سبق صدیق پہ جمع نہیں ہوگی تو لازماً تعیین کرتے, یہ بھی ایسا فرماتے ہیں سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ محبت کا سبق دیا ہے, اجتماع کا سبق دیا ہے, خیر خواہی کا سبق دیا ہے. اگر کہیں سے بھی خدشہ ہوتا کہ میری صحابہ, یہ پیارے صحابہ میری وفات کے بعد سید ابوبکر صدیق خلیفہ نہیں بنائیں گے, جھگڑا ہوگا ان کا, تعین کرتے کہ نہ کرتے, تو تعین نہ کرنا بھی یہ ثبوت ہے کہ ابوبکر صدیق یہ کوئی اور نہیں ہے, سبحان اللہ. اور یعنی آخری وقت میں متعین تو پہلے ہو چکا ہے, جو نصوص گزرے ہیں اسے تعین ہوتے بکر صدیق کے, لیکن آخری وقت کی بات ہو رہی ہے کہ آخری وقت متعین کیوں نہیں کیا. اور سیدنا عمر بن خطاب نے جب خطبہ دیا مہاجرین انصار کو تو یہی فرمایا کہ ابوبکر صدیق کے تعلق سے کہ آپ ہمارے سردار ہیں اور آپ ہی ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور کسی صحابی نے بھی انکار نہیں کیا جتنے بھی موجود تھے, جسے صحابہ کا اجماع بھی ثابت ہوتا ہے. اور بیعت کا قصہ معروف اور مشہور ہے کہ شروع میں مسئلہ ہوا تھا, انصار نے کہا ہم میں سے امیر ہے, مہاجر نے کہا ہم میں سے امیر ہے, اور پھر سیدنا سعد بن عباد رضی اللہ عنہ نے پہلے انکار کیا اور بعد میں سب صحابہ کرام کا اجماع ہوا کہ سید ابوبکر صدیق ہی خلیفہ بنیں گے. اور جب سیدنا عمر بن خطاب نے خطبہ دیا سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ بننے کے بعد تو سب صحابہ موجود تھے, سیدنا علی بھی موجود تھے, سیدنا عباس بھی موجود تھے, سارے کے سارے موجود تھے, کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا, سبحان اللہ. اگر کوئی اعتراض کر لیتا تو پھر جمع نہ ہوتا. اور ایک صحابی سعد بن عبادہ کا جو اختلاف تھا بعد وہ بھی ختم ہوا, تو ایک صحابی کے اختلاف سے جمع ساقط نہیں ہوتا, یاد رکھیں. سب امت کا اتفاق ہے, ابھی بھی اتفاق الحمدللہ تا قیامت رہے گا. اور اہل بدعت جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہ تو نص ہے اور نہ ہی اجماع ہے, بلکہ نعوذ باللہ صحابہ کرام غاصب تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت کو حق نہیں دیا گیا, سیدنا علی کو حق نہیں دیا گیا, حق ان کا تھا, اور یہ بات بالکل بے بنیاد ہے، نہ تو اسے کوئی دلیل ہے اور نہ ہی عقل اس کو تسلیم کر سکتی ہے، بلکہ اگر کہیں سے بھی یہ ثبوت لے کے آتے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو نامزد کیا ہے، تو یہاں پر انگلی کھڑی ہو سکتی تھی دشمنان اسلام کی کہ کیسے جو سب سے پہلا شخص تھا ابوبکر صدیق، جو ہمیشہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، اتنی قربانیاں دینے کے بعد ایک رشتہ دار کو خلیفہ بنا دیا گیا، تو دشمنان اسلام انگلی کھڑی کرتے اسلام پہ کہ نہ کرتے؟ اس لیے سبحان اللہ، دین اسلام کامل دین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا واحد سچا دین ہے، حق دین ہے، جس پر جتنی بھی کافروں نے کوشش کی ہے، دشمن اسلام نے کوشش کی ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطی نکالے یا کسی مسئلے پہ انگلی کھڑی کرے، کوئی بھی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا اور نہ کبھی ہوگا جو دین اسلام کسی حصے پر انگلی کھڑی کر سکے. ان مسائل میں سے ایک یہ مسئلہ بھی ہے. سبحان اللہ، ابن بطہ اپنی سند سے روایت کرتا ہے کہ سیدنا عمر بن عبد العزیز نے محمد بن زبیر حنظلی کو بھیجا سیدنا حسن کی طرف، فقال هل كان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابا بكر، کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا تھا؟ کون پوچھ رہے؟ سیدنا عمر بن عبد العزیز نے ایک شخص کو بھیجا سیدنا حسن کے پاس کی طرف اور یہ سوال پوچھنے کے لیے بھیجا کہ یہ ذرا جا کے پوچھیں کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا تھا کہ نہیں؟ فقال او فی شک صاحبک، کیا تمہارا دو جس دو میں بھیجا ہے کہ اس کو کوئی شک ہے؟ نعم واللہ الذی لا الہ الا ہو استخلفہ، قسم کھا کے کہتے ہیں کہ خلیفہ بنایا تھا. لہو وکان اتقى للہ من ان یتوثب علیہا، بکر صدیق اس سے کہیں زیادہ متقی پرہیزگار، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے کہ خود بخود بغیر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے خلیفہ بن جاتے کبھی بھی، یہ بات ناممکن ہے. سبحان اللہ. حسن بصری جی. وفي الجملة جملة يصف فرماته، فجمع من نقل عنه أنه طلب تولية غير أبي بكر، جس نے بھی یہ کہا ہے کہ ابوبکر صدیق کے علاوہ کوئی اور حقدار ہے، نمبر ایک اس نے کوئی حجہ شرعی پیش نہیں کی اور یہ بھی نہ ثبوت دے سکا کہ ابوبکر صدیق سے کوئی بھی افضل ہے امت میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یا خلافت کا زیادہ حقدار ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اور پھر یہ دلائل پیش کیے امام صاحب نے، سیدنا ابوبکر صدیق کی فضیلت کے تعلق سے کئی احادیث بیان کی ہیں جن کا بعض میں ذکر کر چکا ہوں کہ سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہیں؟ سیدہ عائشہ ہیں، اور پھر مرد میں سے ان کے والد ہیں، اور سیدنا ابوبکر اور عمر کا ایک مرتبہ کسی بات پہ جھگڑا ہوا، یہ بڑا پیارا قصہ ہے، صحیح بخاری میں. ایک مرتبہ صوب دردا کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ابوبکر صدیق آئے جلدی میں، انہوں نے اپنا کپڑا اٹھایا ہوا تھا، یعنی تیزی سے آئے، یہاں تک کہ ان کے گھٹنے بھی نظر آ رہے تھے تیزی سے جب چلتے ہوئے، اتنی تیزی کے ساتھ ہے. تو آپ وسلم نے فرمایا اما صاحبکم فقد غامر، لگتا ہے کہ ابوبکر صدیق کسی خاص یعنی مشن کے لیے آئے ہیں، کسی خاص مقصد کے لیے آ رہے ہیں. فسلم، سلام کیا، وقال یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور عمر بن خطاب کے بیچ میں کوئی مسئلہ تھا، تو میں اس کی مجھے ندامت ہوئی، میں عمر بن خطاب کے پاس گیا اور میں نے کہا مجھے معاف کر دو، تو معاف کرنے سے انکار کر دیا. صحابہ بھی بشر ہیں، آپ ہم جیسے ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں، جھگڑا ہو گیا کسی بات پہ، تو سر بکر صدیق کو محسوس ہو کہ میری غلطی ہے، جا کے معافی مانگی ہے، غصے میں تھے معاف نہیں کیا، کہتے ہیں مجھے معاف نہیں کیا. دیکھیں کتنی دل میں تڑپ تھی، مسلمان بھی معاف نہیں کرتا، کہاں گئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، شکایت نہیں لے کے گئے، بلکہ اس لیے گئے کہ چلو مجھے معاف کر دے، آپ کہیں سفارش کریں تاکہ مجھے معافی مل جائے، میرا مسلمان بھائی مجھ سے ناراض نہ رہے. سبحان اللہ. تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر لک یا ابا بکر تین مرتبہ فرمایا. کس نے دعا مانگی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر سیدنا عمر کو ندامت ہوئی، سیدنا عمر پیچھے دوڑتے ہوئے آئے، سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر میں آئے، پوچھا تو انہوں نے کہا گھر میں نہیں ہے، تو پتہ چلا کہاں گئے، تو دوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب سید عمر کو دیکھا تو وہ شدید غصے میں آئے. حتی اشفق ابو بکر فجث علی رکبتیہ, یہاں تک کہ سید بکر صدیق کو شفقت آئی اور اپنے گھٹنوں کے بل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں گر گئے, گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے. فقال یا رسول اللہ, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, واللہ انا کنت اظلم, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلطی میری تھی, میں نے ظلم کیا تھا. دو مرتبہ یارز کی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری غلطی تھی, مجھ سے ظلم ہوا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے مجھے تم لوگوں کی طرف بھیجا, تم لوگوں نے کہا تم نے جھوٹ بولا, ابو بکر صدیق نے کہا تم سچے ہو. اپنے جان اور مال سے میری مدد کی ہے, کیا تم لوگ میرے لیے میرے صحابی کو چھوڑنے والے نہیں ہو؟ اللہ اکبر, کتنی عظیم گواہی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میرے پیارے کو, میرے صحابی کو میرے لیے چھوڑ دو. دو مرتبہ فرمایا. سیدنا ابو ذر جو قصے کو نقل کر فرماتے ہیں, فما اوذی بعدها, اس قصے کے بعد کسی نے ابو بکر صدیق کو اذیت نہیں دی. سبحان اللہ. تو اس سے یہ ثابت ہوا, یعنی اس میں بہت سارے پیغام ہیں اور فوائد ہیں, ان میں سے آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام ایک دوسرے سے کتنی محبت رکھتے تھے. بعض لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں فرشتے ہیں, کبھی وہ ایک دوسرے ناراض نہیں ہو سکتے, کبھی وہ نہیں یہ نہیں کرتے, کبھی وہ نہیں, میرے وہ بھی بشر تھے, لیکن سب سے عظیم, سب سے افضل, سب سے بہترین بشر تھے. رضی اللہ عنہم اجمعین, اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. جھگڑا ہوا, جس کی غلطی تھی وہ چل کے گیا ہے, جس کے حق میں غلطی اس نے معاف کرنا نہیں پسند کیا, اس وقت پتہ نہیں کس حالت میں تھا, پھر ندامت ہوئی, گھر میں گئے, اب خود معافی مانگنے کے لیے گئے, جو پہلے معاف نہیں کر رہا تھا اب خود معافی مانگنے کے لیے گئے, میں نے تمہیں معاف کیا تو بھی مجھے معاف کر دے. گھر میں نہیں پایا, کہاں پایا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا غصے آیا تو ابو بکر صدیق فوراً گھٹنے کے بل گر گئے. کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی ایسے کوئی لفظ نہ نکل جائے کہ میرا یہ پیارا بھائی جو ہے اسے کوئی نقصان پہنچ جائے. سبحان اللہ. جھگڑا ہوا, گھر میں گئے, ہم تو کہتے ہیں ہمارے انسلٹ کیے, ہم چل کے گئے اور اس نے دروازہ منہ پہ بند کر, اس نے میری بات نہیں سنی, اس نے مجھے معاف نہیں کیا, یہ نہیں کیا. یہ ہمارے دل ہیں, یہ پاک دل کبھی دیکھا ہے آپ نے ذرا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے کے بل گر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, واللہ, اللہ کی قسم, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میری غلطی تھی, میں نے ظلم کیا تھا اس پر, تھوڑا سا رحم کریں, شفقت کریں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق کی وہ اچھائیاں سامنے رکھی جن کے وہ خلافت کے حقدار ہیں. سب سے پہلے پوری امت میں سے, مشرکین عرب سے کس نے ساتھ دیا, کس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد میں مانتا ہوں کہ آپ سچے ہیں. سب نے جھٹکارا, سب نے جھٹلایا, ایک شخص تھے. پتہ ہے ایک شخص سے کیا مراد ہے؟ یعنی پوری قوم کے سامنے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا تم سب جھوٹے ہو اور محمد سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. عام بات سمجھتے ہیں, مشکل عرب, عرب کو ناز تھا, فخر تھا کہ ہم عرب ہیں اور ہمارے سر اونچے ہیں, سردار ہیں ہم. چھوٹے چھوٹے عربی بھی یہی کہتا کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے. ایک شخص آ کے سامنے کھڑا ہو جاتا, کہتے تم جھوٹے ہو اور محمد سچا, میں اس کے ساتھ ہوں. دشمنی مول لی, کئی مرتبہ مار کھائی کہ نہیں کھائی؟ کئی مرتبہ مار کھائی ہے, یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. کس لیے؟ کلمہ توحید کے لیے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو یہ وفات ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. آگے اور بھی کافی روایات ہیں. الغرض, پھر سیدنا عمر بن خطاب کی خلافت کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب خلیفہ ہیں ابو بکر صدیق کے بعد. اور سیدنا عمر کو خلیفہ کس نے بنایا؟ ابو بکر صدیق نے خلیفہ بنایا, اور اس پر اجماع امت کا رہا ہے. ابو بکر صدیق نے نامزد کیا, امت کا اتفاق ہوا ہے. اور تیسری وجہ, سیدنا عمر بن خطاب کیوں دوسرے خلیفہ ہیں, ان کے فوائد, تین وجوہات ہیں. کیا ثبوت ہے سیدنا عمر دوسرے خلیفہ ہیں؟ پہلا ثبوت, سیدنا ابو بکر صدیق نے نامزد کیا ہے کہ میرے بعد خلیفہ عمر بن خطاب ہے. دوسرا ثبوت, اجماع صحابہ کا, یہ سب سے بڑا ثبوت ہے, اجماع جو ہے اس کو پہلے نمبر پر رکھے. بے شک تیسرا کیا ہے, سیدنا عمر کے جو فوائل ہیں, جیسے کہ گزر چکا ہے کہ ابوبکر اور عمر، ابوبکر عمر باب یہی نام آتے ہیں، اس ترتیب سے آتے ہیں، کئی روایات میں آیا ہے. ایک مرتبہ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر چڑھے، احد کا پہاڑ خوشی کے مارے ہل گیا، احد کا پہاڑ ہل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائم پاؤں مبارک مارتے ہیں احد کے پہاڑ پر اور فرماتے ہیں اثبت احد، احد کے پہاڑ تو تھم جا، کیا تو نہیں جانتا آج تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں. کون تھے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر، سیدنا بکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب اور سیدنا عثمان بن عفان علیہم اجمعین. ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید. تو یہ ترتیب بھی اس حدیث میں ملتی ہے. اور محمد بن حنفیہ سیدنا علی بن ابی طالب کے بیٹے، سیدہ فاطمہ کے علاوہ دوسری بیوی سے، کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا، اپنے باپ سے پوچھا، سیدنا علی سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین کون ہے، خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ فقال یا بنی او ما تعرف، اے میرے بیٹے کیا تو نہیں جانتا؟ یعنی صحابہ کرام اور سلف سب جانتے تھے، یہ ان کی مسلمات میں سے تھے کہ آپ وسلم کے بعد کون سب سے افضل ہے. فقلت لا، بیٹا باپ سے کہتے نہیں مجھے نہیں پتا، جاننا چاہتے کہ کون ہے، اپنے والد صاحب کے منہ سے یہ بات سننا چاہتے. قال ابو بکر، کون فرما رہے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، قلت ثم من، اچھا دوسرے نمبر پہ ان کے بعد کون ہے؟ قال عمر، سیدنا علی فرماتے ہیں دوسرے نمبر بکر صدیق کے بعد عمر بن خطاب ہے. وخشیت ان یقول ثم عثمان، پتا تھا تیسرا کون ہے، یعنی کہ پہلے کا پتہ نہیں تھا، ان کو یہ پتا تھا کہ تیسرا بھی کون ہے، تو پہلے کا پتہ تھا کہ نہیں، دوسرے کا پتہ تھا کہ نہیں تھا، اب تیسرے کا پتہ تھا کہ تیسرا عثمان ہے، تو کہتے ہیں مجھے یہ ڈر تھا کہ عثمان کا نام نہ لے، پھر میں نے کہا فقلت ثم انت، اپنے والد سے میں کہا کہ تیسرے نمبر پھر آپ ہیں. فقال ما انا الا رجل من المسلمین، میں مسلمانوں سے صرف ایک عام مسلمان ہوں. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں فقد اخرجه البخاری وغیر من طریق ابن الحنفیہ، سے بخاری کی روایت ہے، اور پھر وہی روایت اقتدوا بالذین من بعد ابو بکر وعمر گزر چکی ہے. پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے نمبر پہ، اور سیدنا عمر بن خطاب کی قتل کا قصہ امام بخاری رحمۃ اللہ سے بخاری میں پورا قصہ بیان کرتے ہیں، وقت میں پورا قصہ بیان کروں، اس میں جمعہ خطبہ میں نے دیا تھا وہ آپ سن لیں، اس میں میں نے کچھ تفصیل سے بات کی ہے سیدنا عمر بن خطاب کی وفات کے تعلق سے، ان کے قتل کے تعلق سے. اور اسی حدیث میں یہ ثبوت ملتا ہے صحیح بخاری کی روایت میں کہ سیدنا عمر بن خطاب کے بعد تیسرے نمبر پہ جو خلیفہ سیدنا عثمان ہے، کیونکہ سیدنا عمر بن خطاب نے چھ لوگوں کا نام لیا تھا، ان چھ لوگوں میں سے وہ جو لوگ باقی تھے جو زندہ تھے، دس عشر مبشرہ میں سے، جن صحابہ دس صحابہ کی زندگی میں جنت خوشخبری سنائی گئی، ان میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص اور سیدنا علی، سیدنا عثمان، ٹھیک ہے نا، یہ چھ صحابہ تھے. تو ان چھ کو جو ہے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تین پہ کر دیں اپنا امر، یعنی چھ ہمیں نامزد کیا گیا ہے تو ہم جو ہے تین پہ کر دیتے ہیں. پھر تین میں سے بات جو ہے سر عبد الرحمن بن عوف نے کی ہے کہ میں نامزد کرتا ہوں سیدنا عثمان بن عفان کو، اور پھر سارے کے سارے صاحب اس پہ راضی ہوئے، اور پھر اجماع منعقد ہو گیا، چھ تھے، چھ میں سے تین، ابھی تین میں سے ابھی چننا ہے کون ہے، پھر سیدنا عثمان کو چنا گیا اور اس پہ اجماع ہوا صحابہ کرام کا، تو سیدنا عثمان بن عفان کی خلافت پہ اجماع ہے، اور اجماع صحابہ کرام کا اجماع بھی جو ہے وہ حجت ہے. اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے تعلق سے شیخ صاحب فرماتے کہ ہم ثابت کرتے ہیں سیدنا علی کی خلافت سیدنا عثمان کے بعد، اور لوگوں نے سیدنا علی کو امام بنایا سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ سیدنا عمر اور عثمان کو شہید کر دیا جائے گا، سیدنا عمر کو ابو المجوسی نے قتل کیا نماز پڑھتے ہوئے، اور سیدنا عثمان کو خوارج نے قتل کیا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، سبحان اللہ. اور باغی تھے خوارج کی ابتدا تھی، وہ خوارج کی ابتدا تھی، اور علماء کہتے ہیں خوارج کی ابتدا وہاں سے ہوئی اور ظہور سیدنا علی کے زمانے میں ہوا، باغی تو لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ پہلی یعنی پہلا قدم تھا جو ان باغیوں نے رکھا، اور عبداللہ بن سبا یہودی کی تعلیمات سے خوارج نے سیدنا عثمان کو سب سے پہلے قتل کیا ہے. اور ثبوت کیا ہے کہ سیدنا علی کی خلافت جو ہے وہ خلافہ راشدہ ہے، اور چوتھے نمبر پہ ہیں. سیدنا سفینہ کی معروف حدیث جو پہلے گزر چکی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبوت کی خلافت 30 سال ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنا ملک دے گا جسے بھی چاہے. ابوبکر صدیق کی خلافت جیسا فرماتے ہیں 2 سال 3 مہینے، سید عمر کی خلافت لکھنے ذرا دیکھیں، ابوبکر صدیق کی خلافت 2 سال 3 مہینے، عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت 10 سال 10.5 سال یعنی 10 سال 6 مہینے، سید عثمان کی خلافت 12 سال، سیدنا علی کی خلافت 4 سال 9 مہینے. جمع کریں ذرا کتنی بنتے ہیں،
4 سال 9 مہینے
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 30 سال ہوئے. تو خلافت النبوة 30 سنة. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبوت کی خلافت 30 سال ہے. جب ہم واقع کو دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اس فرمان پہ تولتے ہیں کہ جو خلیفہ سب سے پہلے بنے 30 سال تک کون خلیفہ رہے, یہ خلافہ نبوت کی خلافت خلافہ راشدہ ہے. اور چار خلفائے راشدین سامنے آتے ہیں, سیدنا ابوبکر صدیق, سیدنا عمر بن الخطاب, سیدنا عثمان بن عفان اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم عن الصحابہ اجمعین. اور پھر شیخ صاحب نے سیدنا علی کے زمانے میں جو صحابہ کرام میں اختلاف ہوا, کچھ جنگیں ہوئیں, اس کے تعلق سے چند باتیں بیان کرتے ہیں. یہ بات مسلمات میں سے ہے, عقیدہ کے اصول میں سے ہے کہ جو کچھ صحابہ کرام کے بیچ میں ہو اس پہ سکوت اختیار کرتے ہیں, لیکن بعض وقت وضاحت کے لیے بعض علماء بعض باتیں کرتے ہیں, وضاحت کے لیے, تنقیص کے لیے نہیں, ان کے مقام کو گرانے کے لیے نہیں, جیسے کہ بعض جاہل لوگ کرتے ہیں. اور شیخ صاحب نے چند باتیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے روایات بھی بیان کی ہیں, احادیث بھی بیان کی ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سیدنا علی سے کہ آپ کی منزلت ایسے جیسے کہ سیدنا ہارون کی منزلت موسیٰ علیہ السلام کے نسبت میں تھی. تو اور بھی روایات شیخ صاحب بیان کرنے کے بعد پھر سیدنا علی کے تعلق سے فرماتے جو بھی جنگیں ہوئیں, فتنے کی جنگیں تھیں, اس میں صحابہ کرام کے آپس میں اختلاف ہوا, اہل فتنہ کا اس میں یعنی بھرپور کردار تھا, انہیں کی وجہ سے یہ جنگیں ہوئی ہیں. صحابہ کرام مجتہد تھے اور انہوں نے اجتہاد کی بنیاد پر فیصلہ کیا, ان کو یا تو دگنا, یعنی صحابہ کرام دو گروہ ہیں, یا تو دگنا اجر پا گئے ہیں یا ایک اجر کسی نے پایا ہے. اگر صحیح اجتہاد ثابت ہوا جو حق پر ہے دگنا اجر ملا, جو غلطی پہ تھے ان کو ایک اجر ملا. تو جب سب اجر پانے والے ہیں تو ان کے آپس میں اختلاف کو بیان کرنے کی ضرورت کوئی ہے؟ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.